أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين.
اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا استکبروا عنہا سے تکبر کیا اولئک اصحاب النار یہی لوگ جہنم والے ہیں اور یہی لوگ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. امن ازلم اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا ممن افترا علی اللہ کذبا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے یا اللہ کے حکموں کو جھٹلائیں. یہ لوگ ہے ینالہم نصیبہم ان کو ان کا حصہ جو لوح محفوظ میں لکھا ہے مل جائے گا یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے رسول فرشتے آئیں گے یتوفونہم ان کی جان کو لینے کے لیے تو کہیں گے اینما کنتم تدعون من دون اللہ ہاں ہیں وہ لوگ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے تھے قالوا کہیں گے ضلوا عنا ہم سے وہ گم ہو گئے غائب ہو گئے چلے گئے ختم ہو گئے وشہدوا علی انفسہم وہ لوگ اپنی جان پر اقرار کر لیں گے اپنے خلاف اقرار کریں گے انہم کانوا کافرین کہ بے شک وہ کافر تھے. سورة الاعراف پارا نمبر 8 آج کا سبق آیت نمبر 36-37 آپ کے سامنے پڑھی گئی. اس آیت میں اور پچھلی آیت میں تعلق یہ ہے کہ اوپر والی آیت میں اللہ نے متقی تقوی کا ذکر کیا نیک لوگوں کا ذکر کیا کہ جب جو لوگ تقوی اختیار کریں گے نیکی کا کام کریں گے تو ان کو آخرت میں کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا. آج کے سبق میں آیت میں اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے قرآن کے خلاف کیا نبی علیہ السلام کے طریقے کے خلاف کیا اس کو جھٹلایا اتباع نہیں کی ایمان نہیں لائے یہ لوگ جہنم میں رہیں گے اور جہنم میں بھی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یا اوپر والی آیت میں فرقوں کا ذکر تھا ہر ایک کی موت متعین ہے لیکن اگر موت آنے سے پہلے اتباع کی ہے تو آخرت میں کوئی خوف نہیں ہوگا اور اگر اتباع نہیں کی نبی علیہ السلام کی قرآن کی تو فرمایا یہ لوگ جہنم میں جائیں گے. والذین کذبوا بآیاتنا وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو قرآن کی آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں یا احکام جتنے بھی کمانڈز ہے اس کو ڈینائی کیا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے means they denied the miracle of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری باتیں اس میں داخل ہے. واستکبروا عنہا, اور تکبر کیا. تکبر کب پیدا ہوتا ہے؟ تکبر انسان میں کب پیدا ہوتا ہے؟ قیم الامت نے بیان القرآن میں فرمایا تکبر کی پیدا ہونے کی نشانی حب مال ہے, اور نمبر دو پر حب جاہ ہے. حب مال, the love of the wealth, مال کی محبت. مال کی محبت میں آ کر انسان اللہ کے حکم کو ٹھکراتا ہے. فخر میں, تکبر میں, نبی علیہ السلام کے طریقے کو ٹھکراتا ہے. جیسے ایک آدمی نے عجیب بات سنائی کہ اس نے کسی کو کہا روزے رکھو رمضان میں, تو اس نے کیا کہا, روزے تو وہ رکھے جو بھوکے ہوتے ہیں, جن کے پاس مال نہیں ہوتا, کھانا نہیں ہوتا, ہم کیوں روزہ رکھے, ہمارے پاس تو سب کچھ ہے. یہ کفریہ کلمات ہے. آدمی ایسا کلمہ کہے تو اسلام سے نکل جاتا ہے, اس کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے. بہت سارے پچھلی زندگی کے سارے اعمال جو اس نے کیے ہیں سب ثواب ختم ہو جاتا ہے. عمرہ, حج, نمازیں, ساری چیزوں کا ثواب ختم ہو جاتا ہے. قرآن کریم میں ایک اور ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں فرمایا اس سے بھی سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں, وہ ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا بصلاتکم ولا تجہر. اس آیت میں کہا ان تحبط اعمالکم, اگر کوئی آدمی نبی کی نافرمانی کرتا ہے, بے ادبی کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو اس کے بھی پچھلے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں. حب مال میں آ کر آدمی تکبر کرتا ہے. اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم, کہ تم اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرو اپنے مال سے, اپنی اولاد سے, اپنے بیوی سے, اپنے ماں باپ سے, دنیا کے کاروبار سے, دنیا کے ساز و سامان سے زیادہ اللہ رسول سے محبت رکھو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر تمہاری محبت اللہ رسول سے کم ہے, ان تمام سے زیادہ ہے, تو پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کا. سوال ہوتا ہے ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہماری محبت اللہ رسول سے زیادہ ہے اور مال و دولت سے کم ہے, یا مال و دولت سے زیادہ ہے, دنیا کے ساری چیزوں سے زیادہ ہے, اللہ رسول سے کم ہے, کیسے پتا چلے گا؟ تو اس کا جواب حکیم الامت نے بیان القرآن میں بڑا عجیب جواب دیا. فرمایا دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں, اولاد ہے, بیوی بچے ہیں, ماں باپ ہیں, ساز و سامان ہیں, دکان ہیں, سونا چاندی ہے, جتنی چیزیں ہیں دنیا کے اندر میں, بہت ساری چیزیں ہیں, دکان ہیں, فیکٹریاں ہیں, اگر یہ چیزیں آپ کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پورا کرنے میں روکیں, ایک مثال جیسے اذان کا وقت آ گیا لیکن ایک طرف دکان ہے, ایک طرف اللہ کا حکم ہے, اب یہ دکان تقاضا کر رہی ہے کھلی رکھے, کسٹمر آ رہے ہیں, نماز کو جانے دو, گویا اس نے دنیا کو اللہ رسول پر فوقیت دی ہے. یہ ہیں ایسے جتنے بھی کام ہیں, اولاد ہے, چاہتی ہے ہمیں کہیں لے جائیں سیر و تفریح کے لیے, نماز کا وقت ہے, جانے دو, نماز کو نہیں پڑھتے, اولاد کو لے کر جاتے ہیں. یہاں پر اولاد کو ترجیح دی اللہ رسول کی محبت پر. ایسے بے شمار ہیں. اگر کسی نے دنیا کی ساری چیزوں میں ترجیح دی اپنے آپ کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر, تو ایسے وقت میں انتظار کرو اللہ کے عذاب کا. ایک ہے محبت عقلی, ایک ہے محبت طبعی. محبت طبعی کے لیے تو کسی اللہ والوں کے پاس رہنا پڑتا ہے, تب جا کر ہماری طبیعت شریعت کے مطابق ہو جائے. شریعت جو چاہتی ہے وہی ہماری طبیعت چاہتی ہے، ہماری طبیعت شریعت کے مخالف نہیں ہے۔ جیسے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، I was staying for 40 days by حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ، 40 دن پورے ہو گئے تو حاجی صاحب نے مجھے کہا، اتنا بڑا عالم مولانا رشید احمد گنگوہی زمانے کا بیہقی ہے۔ امام بیہقی، یہ بات علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں، زمانے کا بیہقی علامہ رشید احمد گنگوہی، 40 دن پورے ہو گئے تو حاجی صاحب نے کہا، صحبت میں رہے نا اپنے شیخ کی 40 دن، کہا جاؤ اب جو کچھ مجھے تمہیں دینا تھا دے دیا۔ علامہ رشید احمد صاحب گنگوہی فرماتے، یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی، کیا دینا کیا دیا، کیا دیا اور لیا اور گیا، سمجھ میں نہیں آیا۔ لیکن حاجی صاحب نے کہہ دیا، میں تو گھر چلا گیا 12 سال کے بعد، آفٹر 12 ایئرس مجھے پتا چلا حاجی صاحب نے کیا کہا تھا۔ مجھے حضرت فرماتے ہیں، یاد آ گئی بات حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ کی، زہد زاہد را دین دیندار را، زہد زاہد را دین دیندار را، فارسی لفظ ہے یہ، زہد زاہد را دین دیندار را، ذرہ درد دل عطار را، ذرہ درد دل عطار را، زہد زاہد کو حوالے کر دو، دین دیندار کے حوالے کر دو، مجھے تو ایک ذرہ چاہیے جو میرے دل میں بیٹھ جائے اللہ کا، ایک ذرہ۔ یہ فرید الدین عطار کی بات ہے، 12 سال کے بعد مجھے پتا چلا کہ حضرت نے مجھے کہا تھا، جو دینا تھا دے دیا، وہ ذرہ میرے دل میں آ گیا۔ اب انتظار کرنا کتنے سال ہو گئے، خط نہیں لکھا اپنے شیخ کو، حاجی صاحب نے خود خط لکھا، شیخ نے خط لکھا، مولانا رشید، اے رشید احمد کیا بات ہے، بہت سال ہو گئے تم چلے گئے میرے خانقاہ سے، اس کے بعد کوئی خط تو کتابت نہیں۔ کیا جواب دیا، میں چاہتا تھا روزانہ، دل چاہتا میں خط لکھوں، لیکن کیا لکھوں، میں شیخ کو اپنی زندگی کا کیا لکھوں، ہاں اتنی بات۔ پھر حضرت نے لکھی، کیا بات لکھی، 3 باتیں لکھی، اتنی باتیں، 3 باتیں، اللہ ہمیں وہ چیز نصیب فرمائے، اللہ والوں کی زندگیوں میں ہمیں اللہ بیٹھنا میں نصیب فرمائے۔ فرمایا مدح اور ذم میرے لیے یکساں ہو گیا، مدح اور ذم میرے لیے یکساں ہو گیا، لوگ میری تعریف کرے یا لوگ میری برائی کرے، میرے دل پر کوئی اثر نہیں ہے۔ بہت بڑی بات ہے یہ، بہت بڑی بات ہے۔ یہی باتیں صحابہ کرام میں تھی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیک پر بہت بڑا پانی کا مشکیزہ اٹھا کر آ رہے ہیں، دوسرے صحابی نے پوچھا، حضرت کیا بات ہے پانی کا اتنا ہیوی مشکیزہ، بیگ یو کیرنگ آن یور بیک؟ فرمایا ہاں، فلاں جگہ کے سردار کا ایک ایلچی اور قاصد میسنجر میرے پاس آیا تھا اور اس نے مجھے ایک بات کہی کہ عمر، تمہارے عدل کا، تمہارے انصاف کا چرچا سب جگہ عام ہو رہا ہے، تو میرا دل خوش ہونے لگا، تو اس نے دل کو اپنے نفس کو مٹانے کے لیے میں نے اتنا بڑا پانی، امیر المومنین ہے، پانی کا مشکیزہ اٹھا کر چل رہا ہے۔ نفس کو مٹانا، حب مال حب جا کو ختم کرنا۔ علی کرم اللہ وجہہ نے ایک مرتبہ بہترین عمدہ بہت مہنگا کپڑا پہنا، تھوڑی دیر کے بعد مسجد سے گھر گئے اور کپڑے کو کاٹ دیا۔ صحابے نے پوچھا، اتنا بہترین عمدہ قیمتی کپڑا آپ نے کاٹ دیا؟ فرمائے، جب میں نے اس کپڑے کو پہنا تو میرا دل پھولنے لگا کہ علی، تیرے بدن پر کتنا مہنگا کپڑا ہے، کتنا عمدہ کپڑا ہے، تو میرا دل پھولنے لگا، اپنے نفس کو مٹانے کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے۔ مدح اور ذم میرے لیے یکساں ہو گئی، کسی کی تعریف، کسی کی برائی اب میرے دل پر کوئی اثر نہیں کرتی۔ اس کی تعریف 1 منٹ کے لیے ہوگی،
ایک گھنٹے کے لیے ہوگی لیکن میرا دل پھلتا رہے گا، ہاں دیکھا نا میں کتنا اچھا ہوں، میں کتنا اچھا ہوں، لوگ میری تعریف کرتے ہیں. اور دوسری بات فرمایا، جب سے میں تمہارے پاس سے آیا ہوں اب شرعی مسائل میں مجھے کوئی اشکال باقی نہیں رہا، اب سارے مسئلے میرے سامنے حدیث اور قرآن کے کھلے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ جب سے میں تمہارے پاس سے آیا ہوں تب سے لے کر ہر وقت زبان پر اللہ اللہ ہی رہتا ہے، کوئی دنیا کی فکر میرے ذہن میں نہیں ہے. یہ ہیں اللہ والوں کی خدمت میں بیٹھنے سے حب مال حب جا ختم ہوگی. یہ خط کو لیا حاجی صاحب نے، شیخ نے، اور اپنے سر پر لگایا، کہا ابھی تک یہ بات تو ہمارے اندر بھی پیدا نہیں ہوئی، یہ تو حاجی صاحب کا توازو تھا. حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان کا نمونہ تھی. حب مال ہے، مال کے اندر میں آ کر اب کیا کہوں. میں ساؤتھ افریقہ میں ایک آدمی کو میں نے کہا، بھائی فلاں آدمی نے آپ کو سلام کہا ہے. اس نے مجھے کیا جملہ کہا، ابھی تک میرے دل میں وہ کھٹک رہا. کیا کہا؟ وہ مجھے سلام نہیں کرتے، وہ تو میرے مال کو سلام کرتے ہیں، وہ مجھے سلام تھوڑے کرتے ہیں. اب میں گھر جاؤں گا اور اپنے مال کو کہوں گا فلانے نے تجھے سلام کہا ہے. یہ تکبر حب مال کا، کوئی سلام کہے تو سلام کا جواب دے دو، تمہیں کیا معلوم اس نے تمہارے مال کو سلام کہا. ایسے جملے ہوتے ہیں، ایسے لوگ پھر ایسی بیماری میں اور اولاد ایسی چیزوں میں مشغول ہو جاتی ہے کہ مال تباہ و برباد ہو جاتا ہے اور اولاد خود زکات کے مستحق ہو جاتی ہے. اور حب مال جب ہوتا ہے، یہ پہلا قدم ہے، مال کی وجہ سے تکبر، لوگ میری عزت کریں، لوگ مجھے سلام کریں، لوگ میری تعریفیں کریں، یہ بات ہوتی ہے تو پھر حب جاہ پیدا ہوتا ہے. جاہ کے معنی آئی ایم سم تھنگ، آئی ایم سم تھنگ. مولانا صاحب آپ نے بڑی اچھی تقریر، آپ کی تقریر بڑی عجیب، آپ کے بیانات بڑے عجیب، آپ کا پڑھنا بڑا عجیب، آپ کی یہ. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چلو حب مال میں تو ایسا ہے کہ مال کی وجہ سے چلو ابھی نہیں تو بعد میں اس نے مال کو استعمال کر لیا، مال تھوڑا اس کو فائدہ دے گا. حب جاہ میں تو دوسرا آدمی تمہاری تعریف کرتا ہے نہیں کرتا کچھ پتا نہیں، تمہارے اختیار میں تو نہیں ہے. چلو اس نے تعریف کر بھی دی تو ایک مرتبہ، دو مرتبہ، دس مرتبہ، پچاس مرتبہ، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد تو تم اپنے دل کے اندر میں ہی خوش ہوتے رہیں گے کہ میں اچھا، میں اچھا، میں اچھا. فرمائے یہی حب جا ہے، آئی ایم سم تھنگ، یہی حب جا ہے. اس کو مٹانے کے لیے ڈاکٹر عبدالحی صاحب کا ایک نسخہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ حب جال حب مال کو مٹانا کس طرح ہوتا ہے، کیسے اس کو مٹایا جائے گا. حضرت نے بڑی عجیب بات فرمایا، تم یہ سوچو کہ اس نے میری تعریف کی ہے، اس کی تعریف سے تو مجھے جنت ملنے والی نہیں ہے، اس کی تعریف سے میں جہنم سے بچنے والا نہیں ہوں، اس کی تعریف سے قیامت میں مجھے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، یہ ٹیمپرری، ہی از پریزنگ فار می جسٹ فور ٹیمپرری، واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن آفٹر وچ نو ون نوز. فرمایا ایسی آدمی سوچتا رہے گا اللہ اس کے حب جاہ کو حب مال کو ختم کر دے گا. میرا مال آنے جانے والا ہے، یہ آج ہے کل نہیں، کل ہے پرسوں نہیں، آدمی سوچتا رہے. فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا واستكبروا عنها، خالی کافر ہی تکبر نہیں کرتے، مسلمان بھی کرتے ہیں. دین کے مسئلے میں جیسے میں نے ابھی بتایا، اس نے کہا روزہ وہ رکھے جس کے گھر میں کھانا نہیں، ایسا خطرناک جملہ ہے. یہ تو اللہ کے حکم کو ٹھکرایا، ہی ڈینائڈ دی کمانڈز آف اللہ. وات اللہ ہیو مینشن ان دی قران کریم، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو روزہ رکھو. This is the commands to everyone, not only one, two person, not only poor person. This is the commands for everyone, they were the rich or poor, for everyone's. So he denied the commands of Allah Tabarak wa Ta'ala. That means the person became kafir. ایسے جملے بہت سارے، قربانی وہ کریں ہم کیوں کریں؟ زکات میں بھی ایسا ہے، یہ تو ٹیکس ہے، زکات از لائک ٹیکس، ٹیکس از ڈفرنٹ، زکات از ڈفرنٹ. ٹیکس دینے سے تمہارے مال میں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، تمہارا مال پاک ہونے والا نہیں ہے. زکات دینے سے تمہارا مال چوری سے پاک، تمہارے مال میں برکت ہوگی اور یہی مال جنت میں لے جانے کا سبب بن جائے گا. How can you fit tax and zakat together? پہلے زمانے میں لوگ یہی کہتے تھے یہ ٹیکس ہے یہ زکات نہیں ہے. That's why they were denying to give zakat. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایسا آزمایا کہ ان کی مال و دولت ختم ہو گئی، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے ان کے مال کو قبول نہیں کیا، ابو بکر نے قبول نہیں کیا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ قبول نہیں کیا، کہ جب نبی تمہارے مال کو قبول نہیں کرتا اب زکات کا ہم بھی قبول نہیں کرتے. تکبر اچھی چیز نہیں ہے، حب مال اور حب جاہ خطرناک چیز ہے، اس کے لیے آدمی کو کسی اللہ والے کے پاس بیٹھنا چاہیے کہ ہم کیسے اس کو ختم کریں، کوئی نسخے اس کے پوچھنے چاہیے کہ اس کو مٹانے کے کیا طریقے ہیں. ہر آدمی کو دیکھو اس کی تعریف کی جائے وہ خوش ہے، اس کی تعریف نہ کرو تو پھر منہ چڑا ہوا ہے. ہر تیسرے آدمی کو دیکھو یہ اندر میں سور بیٹھا ہوا ہے، اندر میں خنزیر بیٹھا ہے، اندر میں کتا بیٹھا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ تو سور اور کتے سے بھی بدتر ہے، تکبر کرنے والا اسے بھی بدتر ہے. یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، اور جو تکبر کرے گا اسے اللہ ختم کر دے گا. اور آگے فرمایا یہ تو سور اور کتے سے بھی بدتر آدمی ہے، یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے. یہ اندر میں جو بیٹھا ہوا سور ہے، آئی ایم سم تھنگ، میں مالدار، میری تعریف کرو، مجھے سلام کرو، میں کیوں کسی کو سلام کروں، یہ تو غریب ہے، میں مالدار ہوں، ہی ہیو ٹو میک سلام ٹو می. یہ ساری چیزیں خطرناک ہے بھائی، خطرناک ہے. مال بھی ختم ہو جائے گا، ہمارا دبدبا بھی ختم ہو جائے گا، جاہو جلالی ختم ہو جائے گی، سب کچھ. اور ایک دن آئے گا ہم سب ایک قبرستان میں سو جائیں گے، جہاں غریب بھی سویا ہے، جہاں مالدار بھی سویا ہے، جہاں گورا بھی سویا ہے، جہاں کالا بھی سویا ہے، جہاں مرد بھی سویا ہے جہاں عورت بھی سوئی ہے، وہاں کوئی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اس لیے اس بیماری سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، یہ سب سے خطرناک بیماری. اور اسی بیماری کو دور کرنے کے لیے لوگ اللہ والوں کی خدمت میں جاتے ہیں، بیٹھ ہوتے ہیں اور ان سے اور ذکر اللہ وغیرہ مانگتے ہیں، پڑھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں. یہ چیزیں ہمارے اندر میں بیٹھی ہوئی ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، تکبر ہے، یہ اندر کی چیزیں، اسے کیسے نکالی جائے؟ اس کے لیے تو آدمی کو اسی طریقے سے کرنا پڑے. اگر ایک آدمی میں ایک قسم کی برائی ہے، مثال کے طور پر غیبت کرنے کی عادت ہو گئی، حسد کرنے کی، جا کر اسے کہیں یار خبر نہیں کیوں تیرے خلاف میں بولتا رہتا ہوں، اس طرح اگر کرتا رہے گا ایک دن آئے گا وہ چیز ختم ہو جائے گی. کوئی نہ کوئی طریقہ اندر میں. یہ نماز پڑھنا آسان، روزے رکھنا آسان، ساری عبادتیں آسان، لیکن یہ اندر کا جو ہے بھوٹ، اس کو نکالنا بہت مشکل ہے. اور یہی چیز جہنم میں لے جاتی ہے، یہی چیز ہے. زندگی بھر ہم نیک عمل کرتے رہے لیکن تکبر کی وجہ سے دین کا ایک حکم ٹھکرا دیا، ساری زندگی کی نمازیں، روزے، عبادت، حج، عمرہ ختم. اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا الا ان فی الجسد لمزغا اذا صلحت صلح الجسد کلو واذا فسدت فسد الجسد کلو الا وہی القلب. سنو، تمہارے بدن میں ایک لوٹھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو سارا بدن صحیح ہے، اگر وہ خراب ہے سارا بدن خراب ہے. وہ تمہارا دل ہے، اگر دل کی بیماری لگ گئی اللہ حفاظت فرمائے. فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها. یہ قرآن کافروں کے لیے نہیں ہے، صرف قیامت تک آنے والے سارے انسان کے لیے ہے. کوئی نماز کو ٹھکراتا ہے، کیا ملتا ہے مسجد؟ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، مسجد میں کیا ملے گا؟ جو کچھ ملتا ہے وہ مزاروں پر ملتا ہے. اس کانوں سے سنا میں نے، نماز سے کیا ملتا ہے؟ ہماری نماز تو مزار پر جاتی قبول ہو جاتی ہے، اس کان سے سنا ہے میں نے، ہم مکہ نہیں جائیں گے، ہم تو صرف مدینہ جائیں گے، اور مدینہ گئے، حج میں گئے، حج میں گئے، مکہ نہیں گئے، کہاں گئے؟ مدینہ منورہ واپس آ گئے، نہیں جاتے کعبہ، نہیں جاتے، کیوں نہیں گئے تم کعبہ؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں گئے؟ اللہ پاک مرحوم کی رحمت، غری کی رحمت فرمائے، بعد میں توبہ کر لی، اور میں نے اس کو کہا تم جاؤ سیدھے کعبہ جاؤ ورنہ تمہارا کام، دوبارہ ان کو سفر کرنا پڑا، اور گئے، اس کے بعد چینجنگ آ گئی زندگی میں، کہہ رہے تھے بس ہم تو اجمیر چلے جاتے ہیں، یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے مکہ جانا ہماری حج قبول ہو گئی ہے، حج میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اجمیر چلے گئے ہماری حج ہو گئی، یہ چیز ہے، اللہ نے یہی حکم دیا ہے، اللہ نے قرآن میں کیا اور کیا کہا، آدمی بڑا ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے تو کہتا ہے یہ تو میری کمائی ہے، میری ڈگری ہے، میں لائر، میں ڈاکٹر، میری کمائی ہے، یہ میری کمائی ہے، میری محنت ہے، میری دوڑ دھوپ ہے، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، مسجدوں میں کیا ملتا ہے؟ کام کرنے سے ملتا ہے، پیسے تو کام کرنے سے ملیں گے، نماز سے کیا ملتا ہے؟ حالانکہ خود اللہ فرماتے ہیں نحن نرزقکم، فرمایا تم نماز پڑھو، واستبر علیہا، اور اپنے گھر والوں کو پڑھاؤ، میں تم سے لا نسألک رزقا، رزق کا سوال نہیں کرتا ہوں، نماز کا سوال کرتا ہوں، تم کو رزق میں دوں گا، قرآن میں اللہ نے فرمایا، تو یہ ساری چیزیں تکبر والی ہے، والذین کذبوا بآیاتنا، یہ اللہ کے حکام کو ٹھکرانا، خالی کافر ہی نہیں ٹھکراتے، مسلمان بھی ٹھکراتے ہیں، واستكبروا عنها، تکبر کرتے ہیں، اولئک اصحاب النار، اگر توبہ نہیں کریں گے تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں چلے جائیں گے، اصحاب النار هم فيها خالدون، فمن ازلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته، اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ اور اللہ کی آیتوں کو جھوٹا کہا، على الله كذبا او كذب، آپ نے پڑھ لیا شروع میں کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ننگے طواف کرنے کا، یہ اللہ پر جھوٹ، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ نبی کو نہیں ماننا، نبی کی کتاب سچی نہیں ہے، نبی سچے نہیں ہیں، ہمارے باپ دادا ہی سچے ہیں، ہمارے پاس اتنا زیادہ مکان ہے، پیسے ہیں، گاڑیاں ہیں، سب کچھ ہے، معلوم ہوتا ہے اللہ ہمارے دین کفر سے راضی ہے، ساری باتیں اللہ پر بہتان ہے، کذب بآیاتی، اللہ کے احکام کو یعنی نبی کو اور نبی کے معجزات کو اور نبی کی لائی ہوئی کتاب کو ڈینائی کرنا، یہ بھی اللہ پر بہتان ہے، اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، ینالہم نصیبہم من الکتاب، کتاب سے کیا مراد ہے اور نصیب سے کیا مراد ہے؟ ایک تفسیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کتاب سے مراد لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، نصیب کے معنی ان کا حصہ، یعنی یہ لوگ دنیا میں کفر شرک کریں گے یہ اللہ پاک نے لکھ دیا ہے، ان کے اختیار سے کریں گے یہ لوگ، کہ اللہ کا علم ہے، اللہ کا علم ہے، مثال 10 کروڑ سال پہلے اللہ کے علم میں تھا کہ رمضان ہوگی 2014 میں، اس میں اتنے لوگ تفسیر میں بیٹھیں گے، اثر کے بعد یہ اللہ کے علم میں 10 کروڑ سال پہلے تھا، اس کا یقین ہے کہ نہیں بھائی؟ اگر یقین نہیں ہے تو پھر اللہ کی جہالت لازم آئے گی، اور یہ اللہ کبھی ہر عیب سے پاک ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ جاہل نہیں، اس کے پاس سب کچھ علم ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ ایک آدمی 1950 میں پیدا ہوگا اور 1950 کے بعد 2000 میں اس کی موت ہوگی، اس 50 سال میں کتنی نماز پڑھے گا، کتنا روزہ رکھے گا، کتنی عبادت کرے گا، کتنی زکات دے گا، کہاں کھائے گا، کیا کھائے گا، ساری چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں، پھر اس کی موت شقی ہوگی، سعید ہوگی، سب کچھ اللہ کے علم میں موجود ہے تھا، یہاں بھی کتاب کے معنی لوح محفوظ میں، نصیبہم ان کا سارا لکھا ہوا ہے کافر کفر کریں گے شرک کریں گے. دوسرا مطلب نصیبہم من الکتاب. یاد رکھو بعض علماء فرماتے ہیں اس سے جہنمیوں کا ذکر ہے کہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے کہ جہنم میں کون کون جائیں گے, چونکہ آگے جہنم کا ذکر آ رہا ہے. بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں, بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا فلاں دین میں فلاں ماں کے پیٹ میں بچہ دانی میں بچہ یعنی نطفہ رہے گا اور اس سے بچہ بڑا ہوگا اندر میں پیدا میں کروں گا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے جب یہ چار مہینے کا بچہ ہوتا ہے تو فرشتے اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ یہ زندہ رہے گا یا مر جائے گا, موت کی لسٹ میں ڈال دوں اس کو, دیٹ پیپلز لسٹ, یا تو زندہ, اگر موت ہے تب تو سوال ہی نہیں, مر جائے گا مس کیریج ہو جائے گا یا زندہ ہو یا پیدا ہو کر فوراً ختم ہو جائے گا. لیکن اگر کہا اس کو زندہ لکھ دو is going to stay alive, زندہ رہے گا, تو پھر فرشتہ دوسرا سوال کرتا ہے اس کی رزق کتنا ہوگا, کتنی روزی, کہاں کمائے گا, کیا کمائے گا وغیرہ سب کچھ. یہ تو اسی وقت لکھ دیا, is written in our تقدیر how much sustenance you going to get, یہ تو لکھ دیا ہے رزق کتنا ملے گا اس کو. پھر تیسرا سوال اللہ اس کی عمر کیا ہوگی, اس کی عمر کیا ہوگی, تو رزق لکھ دیا جاتا ہے. یہاں تک کہ موت آ رہی ہے نا تو چمچی سے پانی پلاتے ہیں تو وہ باہر نکال دیتا ہے, اس لیے کہ اب وہ سپ منہ میں نہیں جائے گی, اس کے مقدر میں نہیں ہے, اتنا ہی جو تھا وہی منہ سے باہر نکال دیتا ہے, کھانا کھلاؤ کبھی چمچی سے وہ بھی نکال دیتا ہے, اس لیے کہ اس کا اتنا ہی لکھا ہوا تھا زیادہ نہیں. اور عمر ایک سیکنڈ, جو سیکنڈ جو منٹ میں اس کی روح نکلے گی, آپ سب سارے وہاں کھڑے ہیں پتہ ہی نہیں ہے کب اس کی روح نکلی, جو سیکنڈ لکھی اسی سیکنڈ میں, یہ اللہ کے علم میں تھا. اب جب عمر لکھ دی تو پھر پوچھتا ہے فرشتہ اس کو شقی لکھوں یا سعید لکھوں, must write for him that he is going to be a good person, obedience or disobedience. بہت بڑی بات ہے یہ. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے امارت کے زمانے میں, he was امیر المؤمنین in مدینہ منورہ for 10 years, 10 سال ہر سال حج میں جاتے تھے, every year he was going مکہ مکرمہ to perform حج to کعبہ, ایک مرتبہ نہیں گئے, صرف اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو بھیج دیا. لیکن صحابہ فرماتے ہیں every time he was holding the کعبہ wall and he was saying اللہ تبارک و تعالی, اللہ مجھے جب چار مہینے کا تھا ماں کے پیٹ میں تو نے لکھ دیا ہے میں سعید ہوں یا شقی, اگر تو نے شقی ڈس اوبیڈین لکھ دیا ہے بدبخت لکھ دیا ہے پھر بھی کعبہ اللہ تیرا گھر پکڑ کر کہتا ہوں مجھے سعید لکھ دینا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جن کو نبی فرماتے ہیں عمر فی الجنت, یہ ماں کے پیٹ میں لکھ دیا جاتا ہے. اس لیے جب موت آتی ہے نا تو سارا چٹھا کھل جاتا ہے, اسی ایک گھڑی کا انتظار تھا, 50 سال تم دنیا میں زندہ رہے محنت کرتے رہے وہ اس ایک گھڑی کے لیے, اس گھڑی پر اعتبار ہوگا. ان العبرۃ بالخواتم, اعتبار جو ہے خاتمہ کا ہے, اس وقت تمہاری موت کیسے آئی, پوری زندگی کا خلاصہ وہ ایک سیکنڈ ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب بندہ حج کے لیے جاتا ہے حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے یا استلام کرتا ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا یا تو اس کی دل کی اندر کی چیز کھل جائے گی اب یہ حج کے بعد نیک اور ہدایت والا یعنی صحیح راستے والا بن جائے گا, یا تو اس کی اندر کی برائی کھل جائے گی اب تو گویا کہ پہلے تھا اس سے بھی بدتر ہو جائے گا, یہ اندر کی چیز کھل جاتی ہے. اولئک نصیبہم من الکتاب, لوہے محفوظ میں اللہ فرماتے ہیں کافروں کے لیے روزی لکھ دی ہے, مسلمانوں کے لیے لکھ دی ہے, سب کے لیے میں نے لکھ دیا ہے. I have written all people, everyone sustenance, سب کو مل جائے گی, دنیا میں سب میرے نزدیک برابر ہے, اپنا بھی اور غیر بھی, سب کے لیے نصیب. یہ تیسری تفسیر ہے کہ لوہے محفوظ میں لکھ دیا ہے جو روزی دینا ہے لکھ دیا ہے. حتی اذا جاءتم رسلنا یتوفونہم, جب ہمارے فرشتے آ جائیں گے ان کے پاس, یہاں پر تو رسول پلورل نہیں, پلورل ہے, اور دوسری جگہ پر ہے توفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، وہاں ایک فرشتے کا ذکر ہے، ایک جگہ پر روح نکالنے والے ایک فرشتے کا ذکر ہے، اور یہاں پر تو روح نکالنے والے بہت سارے فرشتے ہوں گے، پلورل بیان کر دیا. What is the difference between two؟ یہ تعارض ایک آیت میں کہا ایک فرشتہ، دوسرے میں کہا بہت سارے فرشتے. اس کی مثال سمجھ لو، اس کی مثال ایسی ہوگی، آپریشن کرنے والا ڈاکٹر تو ایک ہی ہوتا ہے، آپریشن کرنے والا ڈاکٹر تو ایک ہی ہوتا ہے، لیکن ساتھ میں اسسٹنٹ جو ہوتے ہیں، نرسز جو ہوتی ہے، وہ بہت ساری ہوتی ہے، تاکہ اس کو ڈاکٹر کو کبھی بھی کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے فوراً اس کو دے دی جاتی ہے آپریشن کے درمیان میں. اسی طرح روح نکالنے والا تو ایک ہی فرشتہ عزازیل ہی ہوگا، حضرت اسرائیل ہی ہوگا، حضرت اسرائیل ہی ہوگا، لیکن اس کی چاروں طرف جو ہوں گے بہت سارے فرشتے ہوں گے. یہ روح نکالیں گے، روح نکال کر دو قسم کے فرشتے ہوں گے، مومن کے لیے، کافر کے لیے. مومن کے فرشتے جنت والے ہوتے ہیں، نکال کر روح اس کو دے دی جاتی ہے، یہ سارے فرشتے اب لے کر کے آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں. کافر کے لیے جہنم والے فرشتے ہوتے ہیں، وہی اسرائیل روح نکال کر کے ان فرشتوں جہنم والوں کو دے دیا جاتا ہے، اور اس کی روح پھر جین میں ڈال دی جاتی ہے. وہ آیت بھی صحیح، آیت بھی صحیح، وہاں اسرائیل کا ذکر ہے، یہاں سارے سارے کارکن ان کے ساتھ میں ہوتے ہیں، سب کا ذکر ہے. اور اللہ نے فرشتوں کو طاقت دی ہے، کتنی طاقت ہے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب نور صدور فی شرح القبور میں فرماتے ہیں، فرمایا اسرائیل کو اللہ پاک نے اتنی طاقت دی ہے کہ ایک جگہ بیٹھ کر بھی ساری دنیا کی روح بھی نکال سکتا ہے. اس لیے کہ ابھی میری موت ہوئی، اسی وقت دوسرے کی بھی ہو سکتی ہے، تیسرے کی بھی ہو سکتی ہے، ایکسیڈنٹ میں 50 آدمی بھی ہو گئی، بوم گر گیا تو 50 آدمی کی سب کی روح ایک ساتھ کیسے نکال لی. یہ ایسا ہی ہے، اس کی مثال یہ پلیٹ ہو تمہارے سامنے، اس میں گریپس کا بنچ رکھ دیا ہے میرے سامنے، اب میں جو گریپس لینا چاہوں پورا بنچ بھی اٹھا سکتا ہوں، اور اس میں سے جس طرف سے چاہوں توڑنا چاہوں توڑ سکتا ہوں. اسی طریقے سے اللہ نے اسرائیل کو یہ طاقت دی ہے، ساری دنیا کی روحیں ان کے سامنے ایک گریپس کے بنچ کی طرح ہے، وہ جس کو لینا چاہے، جتنی لینا چاہے لے سکتا ہے. جاتہم رسلنا یتوفونہم، ان کی روح کو نکال لیتے ہیں. سوال ہوتا ہے آگے کی آیت میں، قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہتے ہیں کہاں ہیں اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے تھے، بلاؤ اس کو، کہاں ہیں وہ لوگ، غائب ہو گئے. سوال ہوتا ہے کہ جن شیاطین کی یہ ورشپنگ کرتے تھے، دیو ورشپنگ شیاطین، سن مون، یہ سب کہاں گئے؟ تو کہیں گے یہ تو ہم سے غائب ہو گئے. ایک جگہ پر فرمایا قرآن کریم کے اندر میں کہ مرتے وقت شیطان گمراہ کر سکتا ہے، اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ اس کی موت کے وقت فرشتے اسے پوچھیں گے کہاں گئے سارے جن کی تم عبادت کرتے تھے، وہ شیاطین جس کا تم فالو کرتے تھے وہ کہاں گئے؟ تو کہیں گے ہم سے غائب ہو گئے. تو ایک جگہ پر ہے کہ مرتے وقت وہ گمراہ کرنے کے لیے آئیں گے، مرتے وقت آئیں گے شیاطین، اور یہاں پر ہے کہ وہ غائب ہو جائیں گے. اس کا جواب یہ ہے، وہ لوگ آئیں گے گمراہ کرنے کے لیے، مدد کرنے کے لیے نہیں آئیں گے. اب تو مر رہا ہے، تو نے میری عبادت کی، چل میں تیری مدد کروں، تجھے بچا لوں فرشتے سے. یہاں پر مدد کا ذکر ہے کہ کہاں ہے جس کی تم عبادت کرتے تھے، لاؤ ان کو اگر وہ تمہیں بچا سکتے ہیں. اور دوسری جگہ جو ہے وہ مرتے وقت شیاطین آتے ہیں مدد کرنے کے لیے نہیں، مسلیڈ کرنے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے. جیسے امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ آخری وقت ہے، ان کا بیٹا کلمے کی تلقین کر رہا ہے، تو امام احمد بن فرماتے ہیں لا لا لا، نہیں نہیں نہیں. جب ہوش میں آئے تو بیٹے نے کہا ابا جی میں تو کلمہ پڑھا رہا تھا. اینڈ یو واز سینگ نو نو، یو واز ڈینائنگ مائی کلمہ. فرمایا نہیں نہیں، شیطان کو میں کہہ رہا تھا، شیطان مجھے کہہ رہا تھا تیرے علم نے تجھے بچا لیا، تیرے تقوی نے تجھے بچا لیا، تیری نمازوں نے تجھے بچا لیا. تو میں اسے کہہ رہا تھا ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، جب روح نکلے گی تب، جب روح میری نکل جائے گی تب میں تجھ سے بچوں گا، ورنہ میں بچنے والا نہیں ہوں. تو میں تجھے نہیں کہہ رہا تھا، میں شیطان کو کہہ رہا تھا. اسی لیے بعض روایت میں آتا ہے موت ہوتی اس وقت شیطان ماں کی شکل میں آتا ہے، باپ کی شکل میں آتا ہے، کبھی ماں کی شکل میں آ کر کہتا ہے تو کرسچن بن جا، کبھی کہتا ہے تو یہودی بن جا، اس میں تیرے لیے راحت ہے، تیرے لیے آخر تک وہ چاہتا ہے کہ انسان بغیر ایمان کے مر جائے. اللہ ہم سب کو ایمان والی موت نصیب فرمائے. فرمایا یہاں قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ قالوا ضلوا عنا، ہم سے غائب ہو گئے، وشہدوا علی انفسہم، یہ خود گواہی دیں گے کہ ہم کافر ہیں، ہم کافر ہیں. یہاں دوسری جگہ تو فرمایا واللہ ربنا ما کنا مشرکین، اللہ کی قسم ہم مشرک نہیں تھے، اور یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں وہ گواہی دیں گے ہم کافر ہیں، دوسری جگہ کہیں گے ہم کافر نہیں مشرک نہیں. کیا مطلب اس کا؟ فرمایا ان کی حالت مختلف ہوگی، جب موت آئے گی تب تو کہیں گے ہم کافر ہیں، ہم کفر پر مر رہے ہیں، اب ہمارے سارے ہی جتنے تھے مدد کرنے والے سب غائب ہو گئے. لیکن قیامت کے دن وہ اپنے آپ کو چھٹکارا کرنے کے لیے، بچانے کے لیے، کہ اللہ کو کیا پتا ہے ہم جھوٹ بولیں گے اور کہیں گے واللہ ربنا ما کنا مشرکین، اے اللہ ہم شرک کرنے والے نہیں تھے، ہم بھی تو مومن تھے، جھوٹ بولیں گے. ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، آئے پوری کر لیتے ہیں. فرمائے گا داخل ہو جاؤ، اس فرشتہ کہے گا داخل ہو جاؤ، فی امم، یہ کب کی بات ہے؟ قیامت کے دن. قیامت کے دن فرشتے کہیں گے یا اللہ فرمائے گا جاؤ جہنم میں، ایسا. ادخلوا فی امم، کون؟ تم سے پہلے تمہارے گرو گھنٹال، تمہارے سردار، تمہارے گرو، تمہارے مہاراج سب اندر میں جا چکے ہیں، اب تم اس کا فالو کرو، جاؤ تم بھی ان کے ساتھ، جن کی اتباع کرتے تھے انہی کے ساتھ. اللہ پاک ہم سب کو نبی علیہ السلام کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کے اندر ہے، فرمایا ہر آدمی اپنے گروہ کے سردار کے پیچھے کھڑا ہوگا. محدثین عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لائن میں کھڑے ہوں گے، کوئی کن کی لائن میں، کوئی کن کی لائن میں، کوئی ابو جہل کی لائن میں کھڑا ہوگا، کوئی فرعون کی لائن میں کھڑا ہوگا، کوئی قارون کی لائن میں کھڑا ہوگا، کوئی شیطان کی لائن میں کھڑا ہوگا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اس لیے ہمیں طریقہ اختیار کرنا ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کے صحابہ کا، انہی طریقے پر زندگی گزارو گے تو قیامت کے دن اسی کے لائن میں آدمی کھڑا ہوگا. امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، جو تم سے پہلے جنات میں سے تمہارے جتنے بھی تابع جس کی اتباع کرتے تھے، اور انسان میں سے جتنے بھی، یا تو شیطانی لائن شیطان ہو یا انسان میں سے جیسے مندر میں ٹیمپل میں ہوتے ہیں ان کے پیچھے، جہنم میں چلے جاؤ. کلما دخلت امت اللعنت اختها، ہر امت داخل ہوگی، یعنی ہر امت جس وقت داخل ہوگی تو اپنی بہن پر لعنت کرے گی. اختها، بہن سے کیا مراد ہے؟ بہن سے مراد جو پہلا گروہ، دا فرسٹ گروپ ہو وینٹ ٹو دا جہنم، دا سیکنڈ گروپ ول بی کرسڈ دا فرسٹ ون. اللہ کو کہیں گے اللہ اس پر لعنت کر کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے. They misled us. ان پر لعنت کر، curse upon them. تو اللہ جواب دے رہے ہیں حتی اذا دارکو فیہا جمیعا، یہاں تک کہ جب گر چکیں گے اس میں سارے کے سارے. قالت اخراہم لئولاہم، تو بعد والے پہلے والوں سے نہیں کہیں گے. They're not going to talk to each other. They will hate each other. ایک دوسرے سے نفرت کریں گے. ارے بھائی جیل میں ایک آدمی ہو دوسرا ساتھی آ جائے تو تھوڑی تسلی مل جاتی ہے نا، پریشانیوں میں دوسرا آ جائے تو پریشانی کم ہو جاتی ہے. اللہ ان کی اس تعلق کو بھی لے لے گا کہ وہ ایک دوسرے سے نفرت کریں گے. تسلی نہیں ملے گی جہنم میں ایک دوسرے سے، کوئی تسلی نہیں، بلکہ کہیں گے ایک دوسرے پر لعنت کریں گے، ایک دوسرے کو ماریں گے، لعنت کریں گے. وہ اللہ سے کہیں گے بعد والے ان پہلے والوں پر لعنت کر. ربنا ہاؤلاء یضلونا دئی مثلید، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا. فاتیم عذابا ضعفا من النار، اے اللہ نے ڈبل عذاب دے. ڈبل عذاب کس چیز کا؟ خود تو گمراہ ہوئی، ہم کو بھی گمراہ کیا. دئی مثلید دم سیلف اینڈ دے مثلید اس آلسو، گیو دم ڈبل پنشمنٹ. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قال لكل ضعف، تم اور سب برابر ہی ہے، سب ایک ہی کافر، تم بھی اور وہ سب برابر ہے، تم کو بھی ڈبل، ان کو بھی ڈبل. ان کو تو دبل اس لیے کہ انہوں خود بھی گمراہ ہوئے دوسروں کو گمراہ کیا، تم کو دبل اس لیے کہ تم تو گمراہ ہوئے اور تم لوگوں نے ان کی گمراہی سے عبرت نہیں پکڑی، ہے نا؟ You did not take the lesson from them that they went to the punishment. Why you did not change your life? Allah has given you understanding. تم کو بھی ڈبل، ان کو بھی ڈبل، آج کوئی بھی ایک دوسرے پر لعنت نہیں. فرمایا لِكُلِّن دِعْفُونَ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم تو نہیں جانتے، ہم نے سب کو برابر. یہ تو کہنا ہے بھائی، جہنم کا عذاب بڑا خطرناک ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا رمضان میں یہ دعا ضرور کیا کرو، اللہم انی اسألوک الجنہ واعوذ بک من النار، اے اللہ جنت نصیب کر دینا، جہنم سے ہماری حفاظت کر لینا. اللہ ہم سب کو جنت عطا فرمائے، جہنم سے ہماری حفاظت فرمائے. وقالت اولاہم لاخراہم، اب جو پہلے جہنم میں چلے گئے ہیں وہ بعد والے سے اب گفتگو کریں گے. فما کان لکم علینا من فضل، تم ہمارے لیے بد دعا کرتے ہو اور اللہ سے کہتے ہو لعنت ہو، ڈبل پنشمنٹ دے، لیکن ہمارے تمہارے میں کوئی فضیلت نہیں ہے، جو ہم کو ملے گا وہ تم کو بھی ملے گا. فذوقوا، تم بھی چکھو وہی عذاب جو ہم کو مل رہا ہے. فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، چکھو عذاب کو اس کمائی کی وجہ سے جو تم نے دنیا میں کی ہے، اس گناہوں کی وجہ سے جو تم نے کی ہے. ہم بھی وہی عذاب میں، تم بھی وہی عذاب میں ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم تسلیما. یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف، اے اللہ ہم سب کے خطاہوں کو معاف، پریشانیوں کو دور فرما، مشکلوں کو آسان فرما. اے اللہ ہمیں جنت الفردوس نصیب فرما، جنت الفردوس نصیب. تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کہا کہ تم اللہ سے جنت الفردوس کو مانگو، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کو مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں، ہمیں عطا فرما دے. اے اللہ جہنم سے، جہنم کے عذاب سے، اے اللہ جہنم کے دھوئے سے ہماری حفاظت فرما، ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، اللہ پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے پاس کوئی ایسا عمل نہیں جو تیرے دربار میں ہم پیش کرے اور اپنے لیے سوال کرے. یہ قرآن کریم ہے، روزے کی حالت میں تیری توفیق سے روزہ رکھا، تیری توفیق سے یہاں بیٹھے ہیں تیرے گھر میں قرآن کو سننے کے لیے. اے اللہ اسی قرآن اور روزے کے صدقے، جبکہ قیامت میں روزہ بھی سفارش کرے گا، قرآن بھی سفارش کرے گا، اے اللہ انہی کی سفارش کے صدقے، اے اللہ ہم سب پر رحمت کی چادر ڈال دے، رحمت کی چادر ڈال دے، ہم سب کے دلوں کو صاف فرما دے، مزکا فرما دے، مصفہ فرما دے، ہم سب کو تیرے چہیتوں میں سے بنا دے، تیرے رضا والے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ تیری مرضیات والے کام کرنے کی توفیق نصیب، مرتے دم تک ایمان پر قائم دائم رکھیو، موت آئے، اے اللہ تیری رضا والی موت ہو، زبان پر کلمہ ہو، ایسی مبارک موت ہم سب کو، پوری امت کو نصیب فرما دیجیے. اے اللہ مبارک موت نصیب فرما دیجیے، آخرت کی سارے پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما لیجیے. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، ہسپتالوں میں، گھروں میں، اس مجمع میں جو بھی بیمار ہو اور میری باتیں اے اللہ ویب سائٹ کے ذریعے سے جہاں جہاں پہنچ رہی ہے، پہنچانے والے کو اور سننے والوں کو سب کو ہدایت نصیب فرما، سب کو عافیت نصیب فرما، سب کو سکون نصیب فرما. اے اللہ محسنین کی مغفرت فرما، محسنین کی مغفرت فرما، دوست و احباب کی مغفرت فرما، سارے مریدین کی مغفرت فرما، اے اللہ سارے محبت کرنے والوں کی مغفرت فرما. اے اللہ جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، کہنے کی تمنا کرتے ہیں، اے اللہ سب کو مغفرت فرما، سب کو عافیت نصیب فرما، سب کے گھروں میں بے انتہا برکتیں عطا فرما، سب کے اولادوں کو نیک بنا دے، ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما دے. اے اللہ جو مانگا عطا فرما دے، نہ مانگ سکے تو اپنے فضل و کرم سے تیری شان نشان عطا فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد والہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.